الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، اس وقت آپ کے سامنے جس طالب علم نے نعت پڑھی یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب جامعہ حسینیہ رامدیو رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اللہ تبارک و تعالی نواسے کو بھی اپنے نانا کی طرح بنائے اور غالباً یہ نعت بھی خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا احمد اللہ صاحب کی کل رات ہی کسی کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نام بتائیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی کا نام یا اس کی کوئی صفت آئے. انہوں نے کہا اس کے لیے سب سے اچھا نام احمد اللہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں. پھر میں نے ان کو وہ زیادہ بالکل ناواقف معلوم ہوتے تھے. میں نے ان کو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کی تھوڑی سی تاریخ بتائی. انہوں نے کہا بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, 35 سال تک جامعہ حسینیہ رازیر میں انہوں نے بخاری شریف پڑھا. اور بخاری شریف جیسی کتاب کے متعلق ان کا حال یہ تھا, آج کل ہمارے یہاں جو فتنہ چل رہا ہے جگہ جگہ, تو ہمارے نوجوانوں کو پوچھتے ہیں کہ تم نماز غلط پڑھتے ہو, نماز میں نہیں کرتے ہو, اس کی کیا اصل تم بیچاروں کو کیا پتا. تو وہ صرف حدیث پڑھاتے نہیں, بخاری شریف پڑھاتے نہیں, بلکہ اس کو پیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ گنگوں میں غیر مقلدوں نے چیلنج کیا ہمارے اکابر کو, تو اکابر سے پہلے دارالعلوم دیوبند سے چند طلبہ پہنچے. تو اس وقت ان طلبہ میں جو منتحی طلبہ تھے یا فارغ ہو چکے تھے اور فارغ ہو کر تخصص کر رہے تھے, تو ان میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی. تو وہاں عشاء کے بعد قبل اس کے کہ اور اکابر اور بزرگ پہنچے, یہ نوجوان پہنچ گئے اور انہوں نے بات چیت شروع کر دی. تو کسی بات پر مخالف فریق کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے. تو یہ نوجوان تھے اور وہ جو غیر مقلد عالم تھے وہ معمر تھے. کہنے لگے بیٹا بخاری شریف تم نے پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سنا ہوں. تو یہ فرما کر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بخاری شریف پڑھنا شروع کی. ایک صفحہ, دو صفحے, تین صفحے, جب کئی ایک صفحے پڑھتے چلے گئے تو آخر وہ بھی عالم تھا, تو بیچارہ اسٹیج پر سے اتر کر کے سیدھا چلا گیا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بخاری شریف کے بھی حافظ ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا حال یہ تھا کہ حضرت کو دور دور سے لوگ تقریر کے لیے بلاتے اور حضرت ساری رات ادھر رات کو کہیں ایک آدھ بجے تک جو جلسہ رہتا وہاں سے فارغ ہوتے اور صبح تک کہیں راندے پہنچتے. ایک آدھ گھنٹے بھی ان کو مشکل سے نیند ملتی ہوگی اسی حال میں مدرسے تشریف لائے اور پڑھانا شروع کر دے. تو ہمیشہ ایک دفعہ نہیں ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی حضرت سفر سے واپس تشریف لائے اور پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے فرماتے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کر کے سو گئے. اب طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک منٹ دو منٹ تین منٹ خراٹے کی آواز آ رہی ہے اور ایک دم اچانک دو تین منٹ کے بعد وہی جملہ پورا کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے. اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے دلائل, اتنا استحضار تھا دلائل کا, مسائل کا اور بخاری شریف کا. جب یہ طالب علم جس نے یہ نعت پڑھی جب یہاں ریونین سے یہ آنے والا تھا, اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب تشریف لائے. میں نے خواب بیان کیا کہ میں نے آج حضرت کو دیکھا, کیا بات. تو ابھی شام نہیں ہوئی کہ یہ اور ان کے والد ملنے کے لیے امریکہ گئے, تو پھر اس کی تعبیر پوری ہوگی. یہ خواب کی اگرچہ شرعی حیثیت کوئی نہیں, مگر میں تو اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ میرے ایمان کی مضبوطی کے لیے صرف یہ خواب ہی کافی ہے کہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب, حضرت مولانا سعید صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ایک مرتبہ میں نے ان سب کو خواب میں دیکھا کہ وہ مخصوص ٹوپیاں یہ حضرات پہنتے تھے اونچی سی گول سی. تو وہ ٹوپی سب نے ایک جیسی پہن رکھی ہے اور میرے یہاں تشریف لائے اور بیٹھک میں آ کر سب کے سب بغیر بات چیت کیے چپ چاپ بیٹھ گئے. جیسے کسی کے یہاں تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں اور چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں, تو بالکل خاموشی کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ گئے, بہت دیر تک بیٹھے رہے سی. تو میں بہت متفکر ہوا کہ یہ کیا بات ہوگی کہ اس طرح یہ سب حضرات تشریف لائے مرحومی. دوسرے دن اطلاع آئی کہ حضرت مولانا بورسلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. وہ بھی ایسی وہی ٹوپی پہنتے تھے. تو ایمان کا خواب سے اس طرح تعلق کہ آخر کوئی بات تو ہے کہ ان کو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تعالیٰ شانہ کی طرف سے ادھر وہ لسٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اسلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال تک ہمارے یہاں بخاری شریف پڑھائی. انہیں کے متعلق گزشتہ کل ہی ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر ولادت ہونے والی تھی تو حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور بیٹے کا نام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ سور الحق آنے والا ہے. ایک ہفتے کے بعد بیٹے کی ولادت ہوگی. تو ایک عجیب اندر اندر سلسلہ ہے, یہاں سے ہم کو کچھ نظر نہیں آتا, جن کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ تو کچھ دیکھ لیتے ہوں گی, مگر ہمیں ان ظاہری آنکھوں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی, مگر تعالیٰ شانہ کا ایک پورا نظام ہے, پورا سلسلہ ہے. اب تعالیٰ شانہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیں تو ہم بھی بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. آج کی رات کی صحیح مسلم کے درس کی حدیث جو چل رہی تھی وہ اسی سے متعلق, مجھے انہوں نے بتایا کہ حدیث جبریل چل رہی تھی اور اس میں آگے آج کا سبق تھا مل احسان. جبریل امین آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یرا. یہ اس سے پہلے آپ کو سبق یاد ہوگا کہ دو سوال تھے, مل ایمان مل اسلام, اور یہ سوال ہے مل احسان. تو آج الحمدللہ ایمان بھی موجود ہے, اسلام بھی موجود ہے, کتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں, اور عملی طور پر اسلام کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں مساجد آباد, ماشاءاللہ آپ کی مسجد کس قدر آباد. جب اس مسجد میں میں نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا اس کے بعد ہفتے کا دن گزرا تو ماشاءاللہ پانچوں نمازیں ہوئی, اتوار کا دن گزرا پھر مجھے شام کو دوست کہنے لگے کہ دیکھیے یہ ہفتے اتوار کو تو کیونکہ چھٹی تھی اس لیے مسلی تھے نمازوں میں, عشاء میں بھی اور فجر میں بھی, اس کے بعد 500 سال کب سے یہ شہر بنا ہوگا, کب تک رہا ہوگا. کہتے ہیں اس کے بعد میرا اس علاقے میں ایک طویل عرصے کے بعد پھر وہاں گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا دریا بہ رہا ہے عین اسی جگہ جہاں وہ شہر تھا. تو وہاں ایک مچھلی پکڑنے والا تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جس جگہ یہ دریا ہے یہاں تو کسی زمانے میں بہت بڑا ایک شہر تھا. تو کہنے لگا تم تو پاگل آدمی ہو, یہاں شہر کب, یہ تو صدیوں سے اسی طرح یہاں دریا بہ رہا ہے. تو قدیر فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً 500 سال تک اس جگہ وہ دریا بہتا رہا. کہتے ہیں پھر اسی جگہ میرا ایک بڑی مدت کے بعد گزر ہوا اسی جگہ پر, تو وہاں 500 سال تک مسلسل جنگل ہی جنگل رہا. تو اب یہ تھوڑی سی آبادی جگہ شروع ہوئی ہے, تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو سلطان احمد نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑی تاریخی جگہ ہے کہ جہاں آپ کے بیان کے مطابق 500 سال تک اتنا بڑا یہاں عظیم الشان شہر یہ رہا ہے, 500 سال تک یہاں پانی بہتا رہا, 500 سال تک یہاں جنگل رہا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ ایک شہر آباد کرو. تو انہوں نے کہا بہت اچھا. تو خیر اس کی لمبی تفصیل ہے, اس کے سنگ بنیاد کے لیے 4 احمد تجویز ہوئے, ان کے بڑے شرائط تھے. تو یہ سلاطین کا اس زمانے میں حال تھا کہ وہ اس لائن میں احسان کی لائن میں جس طرح ایک عالم لگا ہوا ہوتا ہے اور نسبت کے حصول کا اشتیاق ہوتا ہے اسے کہ مجھے حق تعالی شانہ کا قرب کیسے حاصل ہو, حق تعالی شانہ کی ذات کے ساتھ میرا تعلق کیسے ہو, تو اس طرح کے حکام اور سلاطین بھی آپ کسی جگہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان میں یہ چیز تھی, اور علماء کا طبقہ ان کی قیادت کرتا تھا. جب سے ان دونوں طبقوں نے اس چیز کو چھوڑا اس وقت سے پھر آہستہ 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 اس میں ہلاک شروع ہوا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو حکام کا طبقہ ہے وہ تو بالکل مغرب کے طور و طرز پر, اور علماء اور مدارس اور مدرسین ان کا حال آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ اس احسان کی صفت بھی عطا فرمائے. ہمارے حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک بزرگ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجلس احرار کے بانیوں میں سے تھے, تو وہ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سے ایک سوال کیا کہ حضرت ایک میں سوال آپ کو دے کر جاتا ہوں اور میں رائے پور 3 دن قیام کروں گا, جب وہاں سے واپس آؤں گا تب آپ مجھے اس کا جواب دیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ جسے احسان اور تصوف کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے, تو میں وہاں سے آ کر اس کا جواب آپ سے لوں گا. اور اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تصوف کا بڑا مخالف ہوں. میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ حضرت یہ اس کی تعریف کریں گے, میں اس پر یہ اعتراض کروں گا, وہ یہ جواب دیں گے, اس پر یہ اعتراض کروں گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں وہاں رائے پور جاتا ہوں, 3 دن کے بعد میری واپسی ہوگی, تو آپ اس کا جواب سوچ کر مجھے بتائیں کہ احسان اور تصوف کسے کہتے ہیں. تو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں, اس کا جواب آپ اپنے ساتھ ابھی لے کر جائیں. احسان اور تصوف صرف اور صرف نام ہے اخلاص نیت. ہر چیز میں انسان کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو, کوئی کار خرید رہا ہو, کارخانہ بنا رہا ہو, دکان پر بیٹھا ہوا ہو, تجارت میں لگا ہوا ہو, شادی کر رہا ہو, بیوی بچوں کے ساتھ ہو, ہر کام میں اس کی نیت للہ فی اللہ. تو اخلاص نیت یہ احسان اور تصوف. مولانا حبیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں بہت سوچا کہ اس پر میں تو پوری اس پر تیاری کر کے آیا ہوا تھا, تو حضرت نے ایسی جامع اور معرف اعتراف منصوص ہو. شرح فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حتمی طور پر, یقینی طور پر انسان ان آنکھوں سے رب تعالی شانہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب درخواست کی رب ارینی انظر الیک, رب تعالی شان ہو نے فرمایا کہ اچھا, میرے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ہوگی, اگر وہ اس کی تاب لا سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو اس نور کی تجلی کے ساتھ دیکھا کہ جال ہے جب اتنا بڑا پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صرف ایک تجلی کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. یہیں سے آگے رب تعالیٰ شانہ کی ذات پر قیاس کر دیے. علماء کہتے ہیں کہ جتنے جواہر لطیفہ ہیں, جیسے جنات کا میں نے آپ کو قصہ بتایا, جناتوں کو بھی انسان دیکھ سکتے ہیں یا نہیں, ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہے یہ اور سلاطین کا طبقہ یہ اس کا ذمہ دار ہے دنیا میں جو کچھ شر و فساد ہے. اس لیے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرتدہ اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عالم, جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا بہت دیر تک روتے رہے، اور اخیر میں بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے اس پر رونا آتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا تو لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، میرے پاس آتے تھے، سوالات کرتے تھے، میں نے عمر بھر بہت کوشش کی مگر تو نے کچھ پڑھ کے نہیں دیا، اب لوگ یہ سمجھ کر کہ اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہے تیرے پاس آئیں گے تجھ سے پوچھیں گے تو تم کیا جواب دے گا؟ پھر خود ہی کیونکہ بہت بڑے عالم تھے تو کہنے لگے بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں، جب تجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور یقینی طور پر نے تو پڑھا ہے نہیں تجھے تو معلوم نہیں، تو بلا کھٹکے صاف یہ کہہ دینا جب کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کے جواب میں کہہ دینا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیوں کہ رب تعالیٰ شانہوں کی ذات سے لے کر کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا مولویوں نے باقی نہیں چھوڑا کہ جس میں اختلاف نہ کیا، یہ ہمارے غیر مقلد حضرات ان کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے بزرگوں میں سے ہیں جن کا نام ہے داؤد بھائی، تو ان کے متعلق ابن عربی شارح ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا لیا جائے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو اور قرآن اور حدیث اور سب ایک طرف، اور سب سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، تو سب کہیں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور تمام ائمہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم سب کا اس پر اتفاق، مگر کہتے ہیں کہ ایک انگلی ضرور آپ اٹھی ہوئی دیکھیں گے، وہ ہیں داؤد ظاہر، کہتے ہیں ہمارا اختلاف، تو وہ بزرگ ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور تمہیں مسئلہ اس کا جواب معلوم نہیں ہوگا تو اس کے جواب میں کہہ دینا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لے کر کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں کہ جس میں اختلاف نہ ہو، تو یہ سارا کا سارا جو نقصان ہوا کسی طبقے کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا کسی وجہ سے کہ انہوں نے صفت احسان کو چھوڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم رب تعالیٰ شانہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر شیخ نبر اللہ مرقدہ کو ہم نے سہارنپور میں دیکھا کہ ادھر اشراق کا وقت شروع ہوا اور حضرت نفلوں کی نیت باندھتے تھے اور اس میں حضرت 10 پارے پڑھتے تھے، اور سردیاں تھی تو حضرت مسجد کے صحن میں باہر آ کر دھوپ میں وہاں مصلی بچھوا کر وہاں نماز پڑھتے تھے، تقریباً حضرت کو وہ 10 پارے پڑھنے میں 2.5 سے 3 گھنٹے حضرت کو لگتے تھے، تو اس وقت ہم حضرت کے پیچھے وہاں تھوڑی دیر نماز میں رہتے تھے، قرآن شریف پڑھتے، حضرت کی ڈاک وغیرہ دیکھتے، کوئی اور کام کرتے، تو اس وقت دیکھتے تھے کہ حضرت کا یہ حصہ سارا کا سارا گردن والا جس طرح شہد مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے تو اس طرح مکھیاں پورے حصے پر بیٹھی ہوئی ہوتی، ہمیں تو ایک مکھی ہو تو ذرا سی آئی تو چاہے نماز میں ہو تو بھی ہاتھ ہمارے اس طرح چلتا رہے گا، پریشان ہو جاتے ہیں، مگر حضرت کا استغراق اس قدر ہوتا تھا کہ حضرت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح پورے 2.5-3 گھنٹے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی، حضرت کے خادم کا بیان ہے کہ حضرت کا معمول ہم نے دیکھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر لوگ سب کے سب چلے جاتے مگر حضرت اس وقت بھی مسجد میں نماز میں مشغول ہوتے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی نماز لمبی کی, تسبیح دیر تک پڑھتا رہا مگر دیکھا کہ حضرت ابھی نماز میں مشغول ہیں. تو ایک مرتبہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حضرت آخر مسجد میں کب تک رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, یہ معلوم کرنے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ جہاں پر مسجد کی صفیں کھڑی کی جاتی ہیں, ہندوستان پاکستان میں مسجد کی صفوں کو لپیٹ کر ایک جگہ کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے اس کی اوٹ میں بیٹھ گیا. عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد تقریباً ایک آدھ گھنٹے کے بعد حضرت اپنے نماز سے نفلوں سے فارغ ہوئے اور حضرت نے اچھی طرح مڑ کر دیکھا کہ مسجد میں پیچھے کوئی ہے تو نہیں. دیکھ لیا کہ کوئی نہیں ہے تو حضرت اٹھے اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی جگہ مصلی پر واپس تشریف لائے اور حضرت نے نماز کی نیت باندھ کر الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا. ایک پارہ, دو پارے, تین پارے. ان کا بیان ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک رکعت میں 16 پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں باقی 14 پارے. تو دو رکعت میں پورا قرآن شریف حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمتہ اللہ علیہ ختم کیا کرتے تھے. یہ ان حضرات کی عبادت کا حال تھا اور آج کل ہم اس سے اپنے حالات کا موازنہ کریں. خیر, تو حق تعالی شانہ نے جو احسان کی نعمتیں ان حضرات کو عطا فرما رکھی تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. اور ابھی بھی اس زمانے میں بھی کوشش کریں گے تو حق تعالیٰ شانہ کسی کی کوشش کو رائگاں اور ضائع نہیں کرتے. ہمارے طلبہ جن کے متعلق میں نے عرض کیا کہ وہ اعتکاف کرتے ہیں, تو میں ان کو ترغیب دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے حضرت شیخ نور اللہ برقدہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت کا معمول رمضان شریف میں قرآن شریف روزانہ ایک قرآن شریف سے زیادہ پڑھنے کا معمول تھا کہ 35 پارے 36 پارے رمضان میں دن اور رات میں حضرت پڑھ لیا کرتے تھے. اور ایک رمضان حضرت نے ایسا بھی گزارا کہ جس میں حضرت شیخ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تیسرے بزرگ تھے, تینوں نے یہ طے کیا کہ ایک رمضان ہمیں ایسا بھی گزارنا چاہیے کہ جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح, کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ دن میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے. تو ہم یہ رمضان ایسا گزارتے ہیں کہ اس میں ایک قرآن شریف رات میں ختم کرتے ہیں اور ایک دن میں ختم کرتے ہیں. تو اس رمضان میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے 56 قرآن شریف پڑھے. تو میں نے کہا کہ یہ تو رمضان کا حال تھا, رمضان کے علاوہ اور عام دنوں میں حضرت کا معمول ساری عمر 10 پارے قرآن شریف کا تھا. اور وہ کیسے کہ حضرت پابندی سے ہر نماز کی اذان کے وقت مسجد میں تشریف لے جاتے, نماز سے پہلے ایک پارا اور نماز کے بعد کی سنتوں میں ایک پارا, اور جن نمازوں سے پہلے جس طرح کے مغرب اور جن کے بعد جس طرح کے فجر اور عصر سنتیں نہیں ہیں, نفلیں نہیں ہیں, تو ان کے پارے حضرت تہجد میں پڑھتے تھے, ساڑھے تین پارے, اور کچھ پارے عشاء کی نماز کے بعد کی سنتوں میں پڑھ لیتے تھے. تو کم سے کم حضرت کا روزانہ کا معمول 10 پارے, اور ہر ڈھائی دن کے بعد تیسرے دن حضرت کا قرآن شریف ختم ہوتا تھا. تو میں طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر ہر نماز سے پہلے ایک پارا پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک پارا, تو آپ کا بھی تیسرے دن قرآن شریف ختم ہو سکتا ہے. اکثر طلبہ الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور کئی ایک طلبہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جس سال اعتکاف کیا تھا تو اس سال 10 پارے پڑھنے کا معمول بنایا تھا، اور فراغت کے بعد مجھے اتنا عرصہ ہو گیا گھر پر آئے ہوئے، مگر اب تک الحمدللہ میں روز 10 پارے آسانی سے پڑھ لیتا ہوں. تو یہ بہت بڑی دولت. اور حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی قدسی روح کے خلفاء میں ہیں، بہت اونچے خلفاء میں. آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو سفر سے پہلے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تم تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے. تو یہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے پر تشریف لے آ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ شعر آپ نے پڑھا بھی مگر کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھا. جب 10-12 دن کے بعد رستے سے اطلاع آئی کہ حضرت کا جہاز ہی میں اسٹیمر میں وصال ہو گیا، اور بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی حضرت کی میت کو جدے کے ساحل تک وہ نہیں لے جا سکے، اور حضرت کو سمندر ہی میں دفن کرنا پڑا. تو وہ شعر صادف آیا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تم تربت پر میری، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی. تو وہ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کہ ذکر، تسبیح اور دوسرے معمولات کے ذریعے بھی نسبت اور احسان کی دیوار تیار ہوتی ہے، اس کی عمارت تیار ہوتی ہے. مگر قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پائیدار اور مضبوط. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھیے جس طرح کہ بچہ ریت سے کوئی دیوار تیار کرتا ہے، تو ذکر اور اذکار اور معمولات کے ذریعے جو تیار ہوتی ہے وہ ریت والی دیوار اور ریت والی تعمیر، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے نسبت حاصل ہوتی ہے وہ اس قدر پختہ ہوتی ہے جس طرح کی پکی عمارت. تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار تو آخرت میں ہوگا، جنت میں ہوگا، اور وہاں عام جنتیوں کو جمعے کے دن، جمعہ کا دن اس کے لیے مخصوص ہوگا، خاص طور پر جمعے کے دن تمام اہل جنت کو تعالی شانہ کا دیدار ہوگا. یہاں علماء نے ایک اور بحث چھیڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے حق تعالی شانہ کا دیدار اہل ایمان کو اور جنتیوں کو ہوگا، تو آیا ملائکہ کو بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قطب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک صاحبزادے میاں مخدوم، وہ اپنے بزرگ حضرت صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے جایا کرتے تھے. حضرت مولانا صدر جہاں معقولات منقولات کے بہت بڑے عالم، ان کو یہ تصوف اور مشائخ سے زیادہ تعلق اور انسیت نہیں تھی بلکہ اعتراض تھا. تو حضرت قطب عالم کے صاحبزادے جب ان کی خدمت میں جاتے تو ان کے ابا کے متعلق کوئی نہ کوئی وہ کلمات کہتے جس سے ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا، مگر والد صاحب ان کو بھیجتے انہیں کے پاس پڑھنے کے لیے تو جانا پڑتا تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت قطب عالم کے متعلق کچھ کلمات کہے تو جس کی وجہ سے ان کو رونا آ گیا، بہت زیادہ روئے. تو صدر جہاں کہنے لگے میں تمہیں روز کچھ نہ کچھ سناتا تو ہوں مگر تم روئے کیوں آج؟ کہنے لگے میں آپ میرے استاد ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، اور مجھے آپ پر حیرت ہے کہ آپ کتنے بڑے شیخ کے فیض سے محروم ہیں کہ جس سے ساری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے اور تم اس سے محروم، بلکہ معترض اور منکر. تو مجھے اس پر تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم میرے استاد بھی ہو. تو ان کا رونا دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا. وہ کہنے لگے اچھا میں تمہارے ابا کی خدمت میں آ سکتا ہوں مگر میری چند شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ریشمی لباس پہنتے ہیں، ریشمی بستر ان کا ہوتا ہے، تو کم از کم میں جاؤں اس دن میں اس حال میں ان کو نہ دیکھوں کہ مجھ سے نہیں رہا جائے گا اور میں ان کو سب کے سامنے ٹوک دوں گا. تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ تو فقیر آدمی ہے، ان کو ریشم سے کیا تعلق؟ آپ کو جس طرح کسی نے بیان کر دیا بلا تحقیق آپ نے اس کو مان لیا. اور پیس کی بات یہ کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو وہ کوئی ایسا علمی مسئلہ بیان کریں کہ جو علماء تک بھی نہ جانتے ہوں اور علماء میں وہ مسئلہ متداول نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میں جب ان کی خدمت میں جاؤں تو وہ جو کوئی ان کے پاس جاتا ہے ان کو پیسے دیتے ہیں، ہدایا دیتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آمدنی کوئی نہیں، اور یہ ہدایا وغیرہ اتنا خزانہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے کہ کسی کو ہیرے کی انگوٹھی دے دی، سونے کی انگوٹھی دے دی، کسی کو پیسے دے دیے. تو ضرور انہوں نے جن تابع کر رکھا ہے کہ جو دوسروں کے پیسے چرا کر ان کو لا کر دیتے ہیں اور وہ آگے اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں. ایک چوتھی شرط میں نے آپ سے کہی تھی کہ میں ہدیہ نہیں لوں گا اس لیے کہ ان کی آمدنی کا حال مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں نہیں لے سکتا. اس لیے آپ ان سے میری طرف سے درخواست کریں کہ میری یہ شرط تھی کہ میں ہدیہ نہیں لوں گا. انہوں نے جا کر جب عرض کیا تو حضرت خود غارم فرمانے لگے کہ اچھا مولانا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، میں نے آپ کو یہ سونا کب پیش کیا کہ آپ میرے ذمہ تہمت لگا رہے ہو کہ میں نے آپ کو دیا ہے، یا میرا خادم آپ کے پاس کوئی آیا نہیں کہ جس نے آپ کی چادر کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہو؟ آپ اپنی جگہ پر جب سے آئے ہیں تشریف فرما ہوئے، اور جو حق تعالی شان ہو سونے کو اپنی معدن میں کان میں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی فقیر کی دعا کے ذریعے آپ کی چادر کے کونے میں بھی اس کو پیدا کر سکتا ہے. تو یہ رویت کے اوپر میں نے عرض کیا کہ حق تعالی شان ہو کی رویت ملائکہ کو ہوگی یا نہیں. اسی حدیث پر ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراہ آگے سارا مضمون آپ کے مولانا عبد الرحیم صاحب آئندہ ہفتے پورا کریں گے. دعا کر رہے ہیں حق تعالی شانہ ہمیں نسبت اور احسان سے متقی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے جس طرح اکابر نور اللہ مراقدہم نے مجاہدات کیے، یہ جو حضرت مولانا علم خدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ دست غیب حاصل تھا، لکھنؤ کے بہت بڑے پیر، وہاں کسی زمانے میں لکھنؤ میں قرات کا مدرسہ بڑا مشہور تھا، مدرسہ فرقانیہ اس کے بانی، ان کے پیر حضرت مولانا موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ یہ ترکیسر میں رہتے تھے. تو مجاہدات اس قدر حضرت کرتے تھے کہ جب حضرت کا معمول سردیوں کی راتوں میں پورا ہوا نہیں ہوتا تھا اور حضرت کو خطرہ ہوتا تھا کہ مجھے نیند آ جائے گی اور میرا معمول ادھورا رہ جائے گا، تو حضرت حوض میں اپنے پیر لٹکا کر مسجد میں بیٹھ کر معمول پورا کیا کرتے تھے تاکہ نیند نہ آئے. اور یہ حضرت مولانا علم خدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں رہتے تھے، کبھی करके सरकार और मूसा जी मेहसर रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी सुना नहीं था। इनके उस्ताद थे हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आलिम, जिनकी तसानीफ अरब में आजकल बहुत मशहूर है। शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताबें वहां अरब में बहुत शाये, तो उनसे पढ़ा करते। एक दिन सुबह अर्ज करने लगे कि हजरत आज मैंने अजीब ख्वाब देखा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुम यहां लखनऊ से बम्बई जाओ और बम्बई से रेल में सफर करके कीम पहुंचो और कीम रेल से उतरकर 8-10 मील पर एक तरकेसर नामी कस्बा है, वहां पैदल जाओ। जब वहां पहुंचोगे तो वहां इस तरह बस्ती है और उसमें ये जामे मस्जिद है और उस मोहल्ले में हजरत मूसा जी में मेहसर रहमतुल्लाह अलैह ये बुजुर्ग हैं, उनकी सूरत दिखाई दी। तो उस्ताद ने मौलाना अब्दुल हई साहब ने जब ख्वाब सुना तो बहुत मुबारकबाद दी और इरशाद फरमाया कि इसमें ताबीर पूछने की क्या जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो फौरन सफर किया, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसी तरह बम्बई, वहां से कीम और कीम उतरकर पैदल, उस जमाने में बसें नहीं थी, तो पैदल तरकेसर पहुंचे और मालूम किया कि जामे मस्जिद किस तरफ, तो उस जामे मस्जिद के मोहल्ले में जब पहुंचे तो जामे मस्जिद के पीछे हजरत वाले मोहल्ले में हजरत का मकान था। तो हजरत मौलाना मूसा जी मेहसर रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब जब पहुंचे तो खुद हजरत बैलों को चारा डाल रहे, तो इन्होंने दूर से खड़े होकर सलाम वालेकुम, तो मूसा जी मेहसर रहमतुल्लाह ने फरमाया वालेकुम सलाम, अच्छा ख्वाब देखकर तशरीफ लिया है। मैंने रस किया कि ये पूरा एक निजाम है कि मौलाना हजरत मौलाना इकराम साहब रहमतुल्लाह अलैह घर वालों को एक हफ्ते पहले ही इत्तला दे रहे हैं कि बेटा आने वाला है, मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह और सारे जामिया हुसैनिया वाले ताजियत के लिए हमारे यहाँ पहले ही आ गए कि मौलाना बोरसदी साहब का कल इंतकाल होने वाला है। तो ये गैबी निज़ाम है, हफ्ता लशान हमें वो दिल अदा फरमाए, वो आंखें अदा फरमाए जिससे हम इसको देख पाए, और हफ्ता लशान हो इस एहसान और नस्बत की सिफत से हमें मुतसिफ फरमाए। दुरुशरी पढ़ اللهم صل على سيدنا محمد. الله تعالى ومن الشفاء عطا فرمائه.